السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 145. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. یعنی پہلے جو بات کی گئی تھی، پیچھے مضمون سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے دلیل مانگی گئی تھی کہ تم نے جو زبردستی کی خود ساختہ پابندیاں لگا لی ہیں اور اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو تم نے حرام کر لیا ہے، تو اس کی کوئی دلیل لاؤ. اب پھر کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یا میں جو بات پاتا ہوں وہی کے ذریعے سے، وہ کیا چیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا. کون سی چیز؟ کہ قل لا اجد فیما اوحی الی، کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کھانے والے پر کوئی حرام ہو، یعنی یہ چیزیں جو تم نے حرام کر رکھی ہیں. الا یہ کہ، پھر کیا چیز ہے حرام؟ الا یہ کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو. بھلے ہی ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا ہو، لیکن کسی اور آستھانے پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کا دوسرا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی، کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو. آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ آخر کا ترجمہ تھوڑا مختلف ہے، کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے، ڈرا حالانکہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر یہ جو مضمون ہے، کھانے کی یہ جو چیزیں ہیں، اس میں بتا دیا گیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں. یہاں پر ویسے چار چیزوں کا ذکر آیا ہے: مردار، بہایا ہوا خون، دم مسفوحہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر. یہ بات یاد رکھیں آپ کہ بہایا ہوا خون، ٹھیک ہے، سور کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کی خاطر قربان کیا گیا جانور، بھلے ہی اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، لیکن اس کو ذبح کرنے میں کوئی توہم پرستی کا دخل تھا، یا کوئی بدشگونی کو دور کرنا تھا، یا کسی کے آستانے پر لے جا کر اس کو ذبح کیا گیا، تو یہ سب کا سب فسق میں آ جائے گا، نافرمانی میں، وہ جائز نہیں ہے کھانا، ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں ترجمہ جو کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو بات، وہ چیز، تو یہ سب ختم. تو سورہ بقرہ میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، وہاں پر محض خون کہا گیا تھا، خنزیر کا گوشت بھی تھا وہاں پر، اور خون کی بھی بات آئی تھی، لیکن وہاں پر خون تھا، دمم مسفوحہ کا نہیں ذکر تھا. یہاں پر مسفوح کی قید لگائی گئی ہے، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو تو وہ حرام ہے. لیکن اگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون جو بہا دیا جائے اور اس کے بعد ہڈی کو اگر خون لگا رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت جو خون نکال دیا گیا تھا اب اس سے جو بچ گیا ہڈی کو لگا ہوا یا گوشت کو لگا ہوا وہ اس میں حرمت نہیں آئے گی. پھر جانور کے بارے میں بھی پیچھے ذکر کر دیا گیا، سورہ مائدہ ہم نے پڑھی پیچھے نا، اس کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر صرف چار چیزیں بتائی گئی حرام کی قید لگائی گئی اس کے اوپر کہ یہ چار چیزیں ممنوع ہیں، لیکن ہم جانتے کہ شریعت نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں منع کی ہیں، ممنوع قرار دی ہیں. تو لیکن چونکہ یہاں پر مشرکین کی جاہلانہ رسم و رواج کی بات کی گئی تھی اور خصوصاً جانوروں کے تعلق سے جنہوں نے حلال اور حرام کر لیے تھے جانور اپنے اوپر اور بار برداری بھی نہیں کرتے تھے، ان جانوروں کو استعمال میں نہیں لاتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ جانوروں کی بات کی گئی ہے. لیکن یہ مکی صورت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اسی بنا پر سورہ مائدہ پڑھتے وقت آپ کو یاد ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس کو کوٹ کیا اس جملے کو، کہ انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا تھا کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانو، کیونکہ مدینہ میں نازل ہونے والی یہ آخری سورت ہے، آخری بڑی کمپلیٹ سورت ہے. تو سورہ مائدہ میں جو احکام آ گئے وہ فائنل ہیں، اس میں آپ کو اور تھوڑی زیادہ چیزیں مل جائیں گی. تو مرا ہوا جانور بھی جائز نہیں ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو چونکہ یہ مکی صورت ہے اس لیے یہاں پر حسر کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے، مختصراً بیان کیا گیا، اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا گیا، لیکن دوسری جگہ اس کو ایکسپلین کیا گیا، کھول کر بتایا گیا. اور حدیث اور قرآن مل کر قانون بناتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ کے رسول نے بھی، جیسے آپ نے فرمایا گھریلو گدھا، اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا یا آپ پڑھیں گے سیرت کے واقعات میں کہ غزوہ خیبر کے وقت کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھے بغیر گدھوں کو ذبح کر کے کھانا بنا لیا، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو تمام کے تمام جتنے بڑے بڑے پتیلے تھے سب کے سب الٹ دیے گئے. تو اللہ کے رسول نے بھی کچھ جانور بتائے ہیں جو ممنوع ہیں، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے رسول نے اس کی اور مزید تشریح بھی کر دی ہے، جانور بھی ہیں، کچھ پرندے بھی ہیں ایسے، وہ پرندے یا وہ جاندار جو جن کو ہم درندے کہتے ہیں، جو یا تو پرندوں کا گوشت کھاتے ہوں یا انسانوں کا گوشت کھاتے ہوں، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی اس میں چیزیں شامل کی ہیں محرمات میں، تو وہ بھی اس میں سب شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو درندے ہوں گے اگر. اور اس کی حرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول دیے گئے ہیں، او فسق یعنی نافرمانی کا کام ہو، یہ سارے کام نافرمانی کے بتائے گئے ہیں. اور پیچھے جو سورہ مائدہ میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو تفصیل بتائی گئی تھی، جو اصول دیے گئے ہیں کہ وہ جاندار جو کسی انسان کا گوشت یا کسی جانوروں کا گوشت کھاتے ہوں وہ درندے اور پرندے ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. پیچھے کیا مضمون پرندوں کے لیے جو لفظ آیا تھا اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال تو وہ پرندے آپ کو معلوم ہے نا کہ عقاب یا وہ ایسے پرندے جو دوسرے پرندوں کو کھاتے ہوں یا جانوروں کا گوشت کھاتے ہوں وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جو صرف چار چیزیں بتائی گئی ہیں یہی حرام نہیں ہے، یہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اور بھی چیزیں جو ہم کو ملتی ہیں، حلت اور حرمت کی اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس سے ہمیں رکنا ہے، اور جن چیزوں کے لیے ہمیں اجازت دی ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو درندے ہم جنہیں کہتے ہیں، بس درندوں سے آپ سمجھ جائیے جس میں شیر بھیڑیا چیتا وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، جو دوسرے جانوروں کا یا انسانوں کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سی چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر مجبوری میں کوئی تھوڑا بہت کھا لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا خیال اس کے دل میں نہ ہو، اور دوسری چیز حد سے زیادہ گزرنے والا نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے۔ آپ دیکھیں کہ یہی فقہ ہے، کہ فقہ پھر یہ ایسے جو حالات آتے ہیں تو بعض جو چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں ان کو بھی پھر ایسے حالات میں حالات کی وجہ سے وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی جو حلت یا حرمت ہے وہ تھوڑے وقفے کے لیے ہوتی ہے، آپ ہمیشہ اس قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ جس وقت تک آپ مجبوری میں تھے، آپ بھوک سے کوئی جنگل میں پریشان ہیں، مجبور ہیں، کوئی آپ کو مل نہیں رہا ہے، کئی دن سے سرگردہ اور پریشان ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ جو حرام جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے تو اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں، بغاوت کی بنا پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کہ اچھا یہ فلاں چیتے کا اور اس کا گوشت تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے چلو کھا لیں، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ مجبوری کی وجہ سے آپ کھا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے درگزر فرماتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ احل لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے یا اپنی صرف مشہور ہونے کی بنا پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، بھلے ہی اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اسی لیے آستانوں پر اگر کوئی جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارا اس کے لیے کھانا، کیوں؟ کیونکہ وہاں آستانوں پر جو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ ان آستانے والوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ بھی منع ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اچھا بکرا صدقے میں اتار دو، اور وہ صدقہ کیسے اتارا جاتا ہے کہ بکرے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں پر شادی سے پہلے کچھ لوگ اس قسم کی توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی وہ اس طرح سے بلی جیسے نکالتے ہیں اور بکرے کو ان کے آگے گھمایا جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں تصور ہے آرتی اتارتے ہیں ہندوؤں کے ہاں، اور ایسا اتار کر اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ صدقہ دے دو، تو وہ ایسا اتارنا ہوتا ہے جو گول گول، یا اگر نہیں بھی اتارا ہے ان کے نام سے صدقہ دے دو، بکرا ذبح کر دو فلاں جگہ لے جا کے، فلاں مزار پر، فلاں آستانے پر، فلاں جگہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بکرا آپ نے اتارا ہے تو یہ آپ نے توہم پرستی کی وجہ سے بکرے کا صدقہ آپ نے دیا، وہ توہم پرستی کی بنا پر، کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بکرے کا صدقہ دیں گے تو اس پر سے بلائیں چلی جائیں گی، تو آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے اس بیٹے کے لیے کیا جس پر سے بلائیں آپ اتارنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ بکرے میں یہ سخت ہے یا بکرے میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دے وہ، یا ایک بکرے کی جان ذبح کر دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر سے صدقہ اتار دیا اس پر سے بلائیں ٹل جائیں گی؟ تو نہیں، اصل جو نفع نقصان پہنچانے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کے سارے مل کر بھی کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو سارے کے سارے مل کر بھی اس کے نقصان کی کوشش کرے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ کے حوالے کریں، دعائیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں، اللہ کے رسول خود اپنے نوازوں کو کس طرح سے پناہ میں دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی قسم کی ملتی جلتی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو نظر لگنے کا اتنا ہی اندیشہ ہے یا آپ کو اتنا ہی گمان ہے یا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے بچے کو نظر لگ جائے گی، یا پھر بالکل نظر برحق ہے لگ سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تو آپ صحیح دعائیں پڑھیں۔ یہ بکرا صدقہ دینا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی صحابہ کرام کے عمل سے نہیں پتہ چلتا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا، سوائے عقیقے کے علاوہ بکرا ذبح کرنے کا ہمیں کوئی روایت سے پتہ نہیں چلتا۔ یہ غیر مسلموں کا تصور ہے، غیر مسلموں کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی انسان ان کو بلی دینے کے لیے نہیں ملتا تو وہ بکرا بلی دے دیا کرتے تھے، بلی چڑھا دیتے تھے اس کی، وہ دیوتاؤں کے لیے، اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ کسی جانور کی بلی دیتے تھے وہ لوگ اگر انسان نہیں ملتے تھے تو. تو یہ بلی چڑھانا ہوا اصل میں. تو اسی لیے یہ بہت جملہ غور کرنے کے قابل ہے, آپ اس کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ یہ جو ترجمہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو تو وہ بھی نافرمانی میں آ جائے گا. تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ سب سے زیادہ محبوب اور مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کام ہے 10 ذی الحجہ کو جانور کا خون بہایا جائے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو جانور کی قربانی کرنے سے. تو اگر آپ کو قربانی کرنی ہے آپ ذی الحجہ کے مہینے میں کریں, قربانی کے وقت کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بچے کا عقیقہ کر دیں, ختم. آپ نے عقیقہ کر دیا, ساری وہ اس کے بدلے میں رہن ہوتا ہے بچہ, عقیقہ کر دیا آپ نے, ساری بلائیں ختم ہو گئیں سمجھے. اور مسنون عقیقہ کرنا تو یہی کہ ساتویں دن عقیقہ کر دیا جائے. جب بچہ سات دن کا ہوتا ہے اس دن لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر دیا جائے. پھر یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں اور تقریباً ہر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے, اچھا قربانی کر لو, 1 گائے لے لو, 7 بچوں کو عقیقہ ایک ساتھ کر دو. تو نہیں, عقیقے کے لیے 1 پورا جانور ہی چاہیے. اور مسنون وہی ہوگا کہ بکرا ذبح کیا جائے. بکرا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں, لیکن وہ پورا 1 جانور 1 بچے کے لیے ہی ذبح کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, لڑکی ہے تو, اور لڑکا ہے تو 2. تو بکرا ہی ذبح کرنا چاہیے, بکرا یا بکری دونوں میں سے کوئی بھی ہو, لیکن بکرا یا بکری ہی ہونا چاہیے, کوئی اور جانور نہیں. بہرحال ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا, ہم کدھر اور آ گئے ہیں, لیکن چونکہ یہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, اسے دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی, بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی, اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اہل کتاب کی بات کی گئی یہاں پر یہود کی, اور یہ اسی سے ملتا جلتا مضمون قرآن میں دوسری جگہ پر بھی بیان ہوا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی, البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو. یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں یہ مضمون آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں, اور یہاں پر ان کی سرکشی کی بنا پر ہم نے یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میں یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں تھی. جو اونٹ کا گوشت کی بات آتی ہے تو وہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے کسی بنا پر, بیماری کی بنا پر, خود اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا, جس کی بنا پر بعد میں بنی اسرائیل نے اس کو اپنے لیے حرام ہی سمجھ لیا. اور اللہ کے رسول کے پاس وہ زبردستی ایک آبجیکشن لے کر آئے تھے, اعتراض لے کر آئے تھے کہ بھلا کیسے یہ آپ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے, جبکہ ہمارے یہاں پر تو اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لاؤ, تورات لاؤ. اور اس زمانے میں وہ دلیل پیش نہیں کر سکے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں تھا, لیکن آج کی تورات میں پایا جاتا ہے. آج جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھی ہے بائبل, جس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے نام سے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے تحریف کر دی کتاب میں, اس زمانے میں نہیں تھی یہ باتیں. دوسرا, ان پر ان کے اس جرم کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے, اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی. تو ان تینوں آیتوں کو دیکھ کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ان کی اور ہماری جو شریعتیں ملتی جلتی تھیں غذاؤں کے بارے میں، بس تھوڑا سا فرق باقی تھا، یعنی تھوڑا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اور کچھ چیزیں جو ان کے اوپر حرام کی گئیں، جیسے چربی کی بات کی گئی ہے، کچھ جانوروں کی بات کی گئی ہے، وہ بھی اس لیے حرام کیے گئے ان کی سرکشی کی بنا پر کہ ان کے زبردستی کے ہو سکتا ہے اعتراضات رہے ہوں، ان کے سوالات رہے ہوں، اس بنا پر ان کو حرام کر دیا گیا ہو. تو جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کو چھوڑے ہی رہی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اس کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور اس کی حرمت تورات میں لکھ دی. اس میں کہا جاتا ہے جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اونٹ، خرگوش اور صافان، یہ شامل ہیں. اور آج جو بائبل، یہ تورات کے جو جز ملتے ہیں، اس میں ان تینوں کی چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے. لیکن قرآن نے چیلنج کیا تھا یہودیوں کو کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں ہیں لکھی ہوئی حرام. تو یہ اضافہ بعد میں کیا گیا، پہلے موجود نہیں تھا. دوسرا فرق جو اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی شریعت ہے، جب یہودیوں نے بغاوت کی اور خود دین کے شارع بن بیٹھے، یعنی حلال اور حرام کے خود مالک بن بیٹھے، تو انہوں نے بہت ساری پاک چیزوں کو خود اپنی خود کی جو ہے موشگافیوں کی وجہ سے حرام ٹھہرا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں ان کے اسی غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور ان کو حرام ہی کر دیا. ان میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، جیسے شتر مرغ ہے، قاز، بت وغیرہ. دوسرے گائے اور بکری کی چربی. تو انہوں نے خود سے اپنے اوپر زبردستی سے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پھر اسی طرح سے رہنے دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حرمنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کو حلال اور حرام کا مالک بنا بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ طبعی طور پر ان پر وہ چیزیں مسلط کر دیتا ہے، اور ان کے لوگ خود بخود ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں. اور ایک طرح سے یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے کہ ان کے اوپر یہ پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جائز چیزیں بھی ان کے اوپر پھر ناجائز بن جاتی ہیں، زبردستی لوگ اس کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. واقعی میں آپ دیکھیں نا، گائے کے واقعے سے ہم ان کا حال دیکھ سکتے ہیں بنی اسرائیل کا، کہ کس طرح سے انہوں نے کیلو کال، کس طرح سے حجت بازی کی تھی، کہ پھر پن پوائنٹ کر کے وہی کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ کرتے، جیسے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اگر وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کرنے کے لیے نہ بھیجتے تو کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کام بس ہو جاتا تھا، یعنی کافی تھا ان کے لیے. لیکن جب انہوں نے بار بار سوالات کیا، بچنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نشان بتا کر وہی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جس سے ان کو محبت تھی. تو جتنے سوالات کرو گے شریعت اتنی تنگ ہوتی چلی جائے گی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو. ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے آبا اور اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ یہاں پر اپنے جرم کا الزام کسی اور پر ڈالیں گے، یعنی یہ ایک پرانا عذر کا طریقہ ہے کہ اپنی ذات پر مت لو، دوسروں کو بلیم کر دو، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا کہ فبیما اغویتنی، کہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میں لاقعدن، میں بیٹھوں گا ضرور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، انہیں بہکاؤں گا، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا۔ تو یہ شیطانی سوچ ہے اصل میں، جس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی کہ وہ ضرور کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کی مشیت تھی، اللہ ہی چاہتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اب لہٰذا اللہ نے چاہا شرک کرو تو ہم شرک کرتے ہیں، اس میں سزا کی پھر کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا عذر یہ لوگ پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم کرتے آئے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں، اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا ہوتا، تو بس چونکہ اللہ کی مشیت تھی اسی وجہ سے ہم یہ سب کر رہے ہیں اور یہ کام درست ہے۔ اگر اس کا الزام ہے تو وہ اللہ پر ہے، نعوذ باللہ ہم پر نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہ کرنے پر ہم مجبور ہیں کیونکہ اللہ ہی یہ چاہتا ہے۔ یہ دراصل شیطان کی ایک چال ہے، انسان کو اس مغالطے میں ڈال کر رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ یہ جو تم کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا اس بات پر، تو یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالی کی رضامندی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے ارادے اور اختیار کی آزادی ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا نہیں سمجھنا چاہیے، وہیں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے اور پھر اپنے ہر کام کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ تو بہت فرق ہے اس میں کہ اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا سمجھ لیا جائے۔ تو یہاں پر مشیت الہی اور رضا الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی بنا پر یہ غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی آئے گی، جیسے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا ہم پڑھ لیں گے، بہت سارے لوگ اچھے کام نہیں کرتے، برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوگی جب کر لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، کوئی اور مجبوری نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوگی ہمیں بلا لے گا اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے بلائے گا جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جو اسباب ہے اس کو آپ بروئے کار نہیں لائیں گے، تب تک کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہے گا۔ تو یہ مشیت الہی اور رضا الہی کا فرق سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کا الزام کسی اور کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بری اس ذمے ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے جس سے اس کی ذات پر کوئی الزام نہ آئے۔ تو یہود یہی جواب دیتے رہے، جیسے کہ اس آیت میں اور آگے بھی آئے گا، اور یہ سب سے بہترین ان کا بہانہ تھا کہ مشیت الہی یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں تو ہم کر رہے ہیں۔ مشرکین بھی اسی طرح کا جواب دیتے تھے، وہ شرک میں پھنسے ہوئے تھے اور اپنے آبا اور اجداد کی تقلید کرنا چاہتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی یہی مرضی، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو بس مشیت الہی کہہ کر اپنے آپ کو بچاؤ اور اس جملے کو ڈھال بنا لو کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضامندی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بنیں اور اس کی فرما برداری کے کام کریں۔ اور مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کفر، شرک اور نیکی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب اگر کوئی کفر اور شرک کا استعمال کرتا ہے یا اس پر جاتا ہے تو یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی طرف سے راستہ کھلا ہے، لیکن اب انسان کے ہاتھ میں، اختیار میں ہے کہ دو راستوں میں سے وہ کس کو چنتا ہے۔ جو نیکی اور فرما برداری کے راستے کی طرف جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور جو کفر اور شرک کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائے گا یہ اس کا خود کا پسندیدہ، پسند کیا ہوا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز اور ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، پھر اس کے سامنے اسلام اور کفر اور شرک، نیکی اور بدی کی راہیں الگ الگ کر دی۔ اب جو شخص اپنے ارادے اور اختیار سے نافرمانی کی طرف جائے گا تو اس کو تو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور جو فرما برداری کی طرف جائے گا اس کو اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا۔ ابھی جو مشیت کو بہانہ بنانے والے لوگ ہیں، لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مشیت اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اپنے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت کبھی اس کو یہ بات یاد نہیں آئے گی، وہ کبھی پھر ایسے عذر اور بہانے تلاش نہیں کرے گا کہ ہاں اللہ ہی کی مشیت تھی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر چوری ہو یا ڈاکہ پڑے تو وہ یہ کبھی نہ کہے گا کہ چونکہ مشیت الہی یہ تھی اس لیے چوری یا ڈاکہ ہوا، چور کا کیا قصور، چھوڑ دو اس کو، لہذا چور کو کچھ کہنا بیکار ہے کیونکہ مشیت الہی یہی تھی، اس نے جرم کیا لہذا مجرم کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، ایسے وقت تو اس شخص کو ضرور مجرم کا جرم یاد آئے گا، لہذا وہ ضرور اسے ظالم قرار دے گا اور اپنے آپ کو مظلوم قرار دے گا اور کہے گا کہ اس کو ضرور سزا دی جائے۔ حالانکہ اگر وہ وہی مشیت الہی کے ضابطے کے تحت سوچا جائے تو مشیت الہی یہ تھی کہ چور نے چوری کی، لیکن نہیں۔ ایک واقعہ ہمیں بخاری میں ملتا ہے، بہت ہی اس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی مشیت میں اور رضا الہی میں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ اس گفتگو کے دوران آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اس جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا، تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو افسوس اس بات پر ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو ہے، وہ یہ بات کیوں بھول جاتا ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی پھر؟ تو ہم بھی جب، آپ دیکھیں کہ کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، تو اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ ہے نا۔ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ اس کا یہی جواب دیتے ہیں، آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ ارے تو اللہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، سامنے وضو کے لیے پانی موجود ہے، نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی ابھی ہم کو توفیق نہیں ملی، اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوا اس لیے ابھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں مشیت میں اور رضا میں بہت فرق ہے۔ تو بہرحال یہ یہود بھی یہی کہتے تھے، اور مشرقین مکہ نے بھی یہی بہانہ بنایا تھا کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم شرک تھوڑی کرتے تھے، لیکن یہ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے۔ تو یہ مشرق لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو، یعنی یہ ساری باتیں گمان پر مبنی ہوتی ہیں، حقیقی علم نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی علم ہوتا نا، اگر ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں پڑھ لیں اور جہنم کے اس عذاب کو ہم پڑھیں اس کے بارے میں، تو ہم ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ سدھر جائیں ہم۔ لیکن ہم علم ہی نہیں ہے نا، بغیر علم کے بات کرتے ہیں، دلیل ہی نہیں ہے آج ہمارے پاس، بہت سارے مسلمان لوگوں کے پاس. تو وہی بات کہی کہ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور تمہارے پاس صرف قیاس آ رہے ہیں. تخرسن خرسا اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، پیچھے بھی یہ لفظ گزرے آپ کو یاد ہوگا، خرا سواد اندازہ لگانا، درختوں کے پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوا تھا لفظ یہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو اندازہ لگا کر، بعض اوقات درختوں کے پھلوں کا اندازہ لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. پھر وہی والی بات آ رہی ہے کہ ان کا جو عذر ہے، ان کی طرف سے تو یہ جواب ہے کہ انہوں نے ایک بہانہ پیش کر دیا، ان کا یہ شیوا کیوں ہے یا ان کا انجام ایسا کیوں ہوگا؟ یہ اسی کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی تھی، اب انہوں نے خود چوز کر کے، خود پسند کر کے اپنے لیے وہ راستہ چنا. اللہ کے اختیار میں تو تھا کہ وہ چاہتا تو سبھی کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی انسان کو اس کے امتحان کے لیے. تو تم جو عذر پیش کر رہے ہو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف وہ محض گمان اور تمہارا ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے. قیاسات پر آپ دیکھیں کبھی بھی عمارت نہیں کھڑی ہوتی. آپ ایک اندازہ لگائیں اور کسی پیپر کے اوپر آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں، پیپر پر کوئی گھر کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو تم تو صرف ایک اندازے لگا رہے ہو. تم کیا جانو مشیت کیا ہے اور تم کیا جانو رضا الہی کیا ہے؟ تو کہہ دیا گیا ایک ہی جملے میں کہ تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس سے پوری بات نہیں ادا ہوتی، بلکہ یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. تم نے خود اپنے پسند سے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تم خود اپنی پسند سے اچھے راستے پر جانا نہیں چاہتے، تمہارا دل ہی نہیں چاہتا اس راستے کی طرف جانا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ایسی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی. تو تم نے خود اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، تم نے خود اپنے لیے بری راہ پسند کی، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر رہنے دینا چاہتا ہے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع احواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. یعدلون عدل سے ہے، ایکچولی عین دال لام، عدل برابر برابر کرنا، تو جو اپنے رب کے برابر کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو تم ان کی بات نہ ماننا. یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو، تو وہ کبھی بھی یہ شہادت دینے کی جرات نہ کریں گے کہ کھانے پینے پر جو یہ قیود جو ان کے یہاں رسم و رواج کے طور پر رائج ہیں، یہ پابندیاں کہ فلاں چیز کو فلاں نہ کھائیں اور فلاں چیز کو فلاں ہاتھ نہ لگائے، تو یہ سب اگر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ شہادت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کفار مکہ نے کتنی زیادہ پابندی اپنے اوپر لگا لی تھی، اور ان سے بعید بھی نہیں کہ وہ اگر جھوٹی شہادت دے دیں، اللہ پر جھوٹ باندھیں، اور ہو سکتا ہے کہ گواہی دیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں، کیونکہ ان سے کچھ بعید نہیں. جن کا ایمان نہیں ہوتا ان کا دین ہی نہیں ہوتا نا، ہم جانتے ہیں. تو جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں وہ، تو اس جھوٹی گواہی میں تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شامل ہو رہے تھے، ایک طرح سے سبھی کو بتایا گیا کہ اگر کوئی جھوٹی بات کی شہادت دے تو تم اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے، کچھ پابندیاں بتائی ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، کچھ پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے بیچ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی تو تم بھی اس کے بارے میں زیادہ کھوج کرید نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی قومیں اسی بنا پر تباہ اور برباد ہوئیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تم اگر ان کا ساتھ نہ دو تو یہ ان اپنے جرائم سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں یا سدھر جائیں، تو لہٰذا تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہرا لیے ہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ تو کوئی ایک برائی نہیں تھی بلکہ بہت ساری برائیاں تھیں ان لوگوں میں۔ آپ دیکھیں، ایک رب کو نہ ماننے کی وجہ سے اتنی ساری برائیاں تھیں، اور جب ایک رب کو مانا تو ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ صحابہ اکرام کی مثال آپ کے سامنے، یہ وہی لوگ تھے، اسی جاہلی معاشرے سے اٹھ کر آئے ہوئے یہ لوگ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ایک توحید کی کمی تھی، اس توحید نے اور آخرت کے عقیدے نے کیسے ان کی زندگیاں چینج کر دی، ان کی سالہ سال پرانی عادتیں ختم کروا دی اسلام نے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو انسان سے ہر چیز چھوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، بعض لوگ جن کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ صرف پان کھانے کی عادت کی بنا پر روزے نہیں رکھتے تھے، بڑے بوڑھی عورتیں۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ہمارے دادا مؤذن تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ راستے سے فجر کے لیے اذان دینے کے لیے جاتے، سحری ختم ہوتی تو ایک بوڑھی خاتون تھی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ اے عبداللہ، ذرا اذان دیر سے دینا، ابھی میں پان کھا رہی ہوں۔ اب بیچاری ان بڑھیا خاتون کو کون بتائے کہ یہ تو سحری کے اوقات، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری، کہنا چاہیے کہ سادہ لوہی سادہ دلی، ہمارے یہاں کے پہلے کے لوگوں کو دین کا علم ہی نہیں تھا اتنا زیادہ، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کو ہم کیسے بھی سمجھ لیں، ان کی سادہ لوہی تھی یا سادہ مزاجی تھی یا جو بھی بات تھی، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے لوگ، کچھ لوگ تو روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، کچھ لوگ سگریٹ نوشی کی عادت کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے کہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے نا، اور اللہ کی ذات پر یقین، ایمان، اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے، اور یہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ذکر پڑا کہ معروشات ان غیر معروشات، انسان قدرت کے نظاروں پر غور کرے تو اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، خود بخود انسان کا دل، دماغ، جسم سب جھک جائے گا اللہ کے آگے، سجدے میں گر جائے گا وہ۔ کسی اور باہر کے فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا اپنا اندر کافی ہے۔ جب انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے نا، تو جب تک اس کے اندر سے اس کو فورس نہیں ہوگا، اس کا ضمیر اس کو فورس نہیں کرے گا، باہر کی کتنی بھی طاقتیں قوتیں اس کو نہیں جھکا سکتی۔ تو اللہ کی آیت پر غور کریں، زمین اور آسمان پر غور کریں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کریں، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور بہت ساری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں، دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا ایک حدیث میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا یا اسلام پر عمل کرنا انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا، آگ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا۔ اور واقعی میں ہے آج ایسے ہی، آپ داڑھی رکھو تو آپ کو جاب نہیں ملے گی، آپ سچ بولنے والے ہیں تو آپ کو کوئی اپنی دکان پر نہیں رکھے گا، اپنی شاپ میں نہیں رکھے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چل سکتا، نفع ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا ہم کہ سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تو واقعی میں انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہو گیا آج دین اسلام پر عمل کرنا، لیکن لینا ہوگا، پکڑنا ہوگا، کیونکہ آج کی یہ تکلیف کل آخرت کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ کوئی آزمائش نہ آئے ہم پر، اللہ تعالی ہم پر ہماری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون